على من لا نبي بعد لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بابا زبلان دروشي پلنے سب لگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انتہائی قابل صد احترام حضرات اساتذہ عزام عزیز طلباء اور میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی طالبات اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج دارالعلوم کبیر والا میں شعبہ بنات میں اور شعبہ بنین میں ختم بخاری شریف کی تقریب میں میں اور آپ سب موجود ہیں. قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ تمام کتابوں میں سے اول اور اعلی نمبر پر مرتبہ کے اعتبار سے شان کے اعتبار سے جو کتاب ہے امت مسلمہ کے پاس اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے. حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین آپ کے وہ پاکیزہ اقوال اور آپ کے ان ارشادات کو جمع کیا ہے جو نہایت ہی ثقہ با اعتماد اور سچے راویوں کے ذریعے سے ان تک پہنچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحیح بخاری شریف کے علاوہ باقی جو کتب حدیث ہیں ان میں احادیث صحیحہ نہیں ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ جو شرائط امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی کہ میں وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کروں گا جو حدیث متصل مرفوع ہو اور اس کے رواد اتنے ثقہ ہوں، اتنے مضبوط ہوں، انہی شرائط کو سامنے رکھ کر بعد میں بھی بڑی بڑی احادیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں اور آج دنیا میں موجود ہے، لیکن پھر بھی جو مقام اور مرتبہ صحیح بخاری شریف کو حاصل ہے وہ دوسری کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے. میں آپ حضرات کے لیے کسی اور عنوان پر آج سوچ کر آیا تھا، ابھی جب میں یہاں کے لیے چلنے لگا تو حضرت محترم صاحب مدظ العالی نے مجھے ایک عنوان دیا کہ آپ نے اس پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ دینی مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے یہ کیا وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کیا یہ نصاب تعلیم کامل ہے، اس نصاب تعلیم کی اس وقت میں بھی اس دور میں افادیت ہے یا نہیں ہے. میں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا, اچانک اچانک آپ نے ارشاد فرمایا ہے اب ذہن کی پھرکی کو تیزی کے ساتھ گھمانا اور فوراً اس کے مالہو و مالے کا اپنے ذہن میں استحضار کر کے زبان سے اسے ادا کرنا ہے تو بڑا مشکل, لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ہاں الحمدللہ ہمارے اکابر میں ایسے ایسے بزرگ اور ایسے علماء ہو گزرے ہیں, ان کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھتے تھے, علماء اور طلباء سے پوچھتے تھے بھئی بتاؤ کس عنوان پر گفتگو کروں, جو وہ کہہ دیتے فل بدی اس پر تقریر شروع ہو جاتی. ہم تو طالب العلم ہیں اور اتنے ہمارا علم کی گہرائی بھی نہیں ہے اور مطالعہ بھی نہیں ہے, تاہم وہاں سے لے کر یہاں تک پانچ دس منٹوں کے اندر اندر جو میں نے ذہن کو گھمایا اور تیزی کے ساتھ اس عنوان پر سوچا ہے, جو میرے ذہن میں آیا ہے انشاءاللہ میں اس کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مدارس عربیہ میں جو درس نظامی پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا ہے یہ اتنا جامع اتنا کامل و مکمل ہے کہ میں وہی بات نقل کرتا ہوں جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد شریف کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے بڑے اساتذہ کرام یہاں بھی ان کے شاگردوں میں سے ہوں گے جنہوں نے بھی ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا, ساری عمر وہ اس پر فخر کرتے رہیں گے کہ ہم حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. عجیب انداز تھا حضرت کے پڑھانے کا, اور اللہ تعالی نے اس قدر ظاہری علوم اور باطنی علوم سے نوازا تھا کہ ایک بہتا ہوا سمندر تھا, بس اس کی موجیں تھیں, کبھی اس طرف کو چل پڑتے تو وہاں بات کرتے جاتے, ایسے چل پڑتے تو ادھر کوئی پھر چلتے جاتے. وہ فرمایا کرتے تھے یہ نصاب تعلیم جو درس نظامی پر مشتمل ہے ہمارے بزرگوں نے اس انداز میں مرتب کیا ہے, اگر کوئی بچہ یا بچی سمجھ کر اس نصاب تعلیم کو پڑھ لے آسمان سے جبریل آ کر بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. عام لوگوں کا کیا ہے, اور میں آپ کے سامنے بخدا حلفن کہتا ہوں اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہزار مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کر کے, یہ قومی اسمبلی اب تعلیم یافتہ لوگوں کی بنی ہے, پہلے تو اس قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کو دستخط نہیں کرنے آتے تھے, انگوٹھا چھاپ. اب کہتے ہیں جی تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی اسمبلی ہے اور ہر ایک کم از کم 14 جماعتیں پاس ہیں, لیکن اس اسمبلی میں بھی جب کوئی مرحلہ آتا ہے, جب کوئی گفتگو ہوتی ہے اور اس بحث میں حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ بحث قانون پر ہو, چاہے ملک کی خارجہ پالیسی پر ہو, داخلہ پالیسی پر ہو, زراعت کی پالیسی پر ہو, بینکاری کے نظام پر ہو, جو بھی کوئی پالیسی ہو, جب اس پر گفتگو ہوتی ہے اور علماء کرام اس میں حصہ لیتے ہیں, آپ یقین جانے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. کہتے ہیں کمال ہے مولانا صاحب, آپ نے ایسی گفتگو کی ہے, کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا, آپ نے ایسی بات کی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کا ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک پوری کی پوری دلیل اور حیثیت رکھتا ہے, ہمیں تو اس پر آتا ہی کچھ نہیں ہے, ہم سے تو گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے, آپ کس کالج میں پڑھ کر آئے ہیں, کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی میں حلفن کہتا ہوں میں ایک دن بھی کسی سکول میں نہیں گیا, ایک دن بھی کسی سکول میں نہیں گیا. کہتے ہیں کمال ہے آپ کسی سکول میں نہیں گئے, میں نے کہا میں کسی سکول میں نہیں گیا. پھر آپ نے کس کالج میں پڑھا, میں نے کہا میں کسی کالج میں بھی نہیں گیا. آپ نے کسی یونیورسٹی سے کیا, میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ میں نے میٹرک کیا ہے ایک مہینے میں, ایس اے کیا ہے دو مہینوں میں, ابھی جیل میں گیا تو میں نے کہا چلو پنجاب یونیورسٹی سے بی اے بھی کر لیتے ہیں, وہ بی اے بھی کر لیا, گیا نہیں ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو دینی مدارس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے اور جو نصاب تعلیم ہے یہ اتنا جامع ہے,
کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اب جب قانون سازی کا عمل شروع ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو وکیل ہوگا، جو لائر ہوگا، جو بیرسٹر ہوگا، وہی قانون سازی کے عمل کو جانتا ہے. لیکن حضرات طلباء کرام، جس آدمی نے ہدایہ پڑھا ہوگا، جس آدمی نے کنز پڑھی ہوگی، جس آدمی نے قدوری پڑھی ہوگی، جس نے اسلامی قوانین اور ضابطوں کا مطالعہ کیا ہوگا، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بیچتے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصول ضوابط کیا ہوتے ہیں، فروعات کیا ہوتی ہے، بنیاد و اساس کیا ہوتی ہے، اور آگے مسائل کے استنباط کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پر کس چیز کو دیکھا جاتا ہے. وہ تو رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، چند سکے ہوتی ہیں، تعدیرات پاکستان ہے جس کی 400-500 سکے ہیں، وہ یاد کر لی جاتی ہیں تو وکیل بن جاتے ہیں. بہت سارے اپنے ساتھی ہیں جو وکالت کا امتحان دیتے ہیں، 6 مہینوں میں وکیل بن جاتے ہیں، 6 مہینوں میں کورس مکمل کر لیتے ہیں. اور بڑی شد و مد سے آج کل کہا جاتا ہے اجی دینی مدارس جدید تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دیتے. سوال یہ ہے کہ کون سی جدید تعلیم تم لیے پھر رہے ہو جس پر تمہیں بڑا ناز ہے. مجھے تو کوئی ایسا آدمی پاکستان کی قومی اسمبلی میں نظر نہیں آیا جس کے پاس کوئی جدید تعلیم کا ایسا سمندر ہو کہ وہ تھوڑا سا اس سمندر کا ناکہ کھول دے تو ساری دنیا اس میں ڈوبنے لگ جائے. ہمیں تو جدید تعلیم کوئی ایسی، اور یہ کمپیوٹر کی تعلیم، بھائی اس کا جدید تعلیم سے کیا تعلق؟ جی سائنس کی تعلیم، میں نے کہا تم سارے سائنسدان ہو؟ یہ جتنے قومی اسمبلی میں 344 ارکان اسمبلی ہے ان میں ایک بھی سائنسدان نہیں ہے. تمہارے پورے ملک میں گنے ہوئے چند انگلیوں پر سائنسدان ہیں. اور آپ اپنی یونیورسٹیوں سے، ہزاروں سکولوں اور کالجوں سے، چند سائنسدانوں سے زیادہ، وہ بھی غیر ملکوں میں جا کر پڑھ کر آئے ہیں، آپ پیدا نہیں کر سکے. اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے دینی مدارس کا ایک ایک بچہ سائنسدان ہونا چاہیے. آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے کالج، وہ کیا دے رہے ہیں؟ اور پھر کہیں گے جناب والا مدارس کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہاں دہشت گردی کے سبق دیے جاتے ہیں، یہاں تخریب کاری سکھائی جاتی ہے. آؤ مدارس کے اسباق میں، مدارس میں آ کر اساتذہ کے اسباق میں بیٹھ کر دیکھو، یہاں کوئی بھی استاد نہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نہ تخریب کاری کی تعلیم دیتا ہے. ہر استاد وہ تعلیم دیتا ہے جس تعلیم سے پوری انسانیت امن سکون کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے، اور اس کائنات کو جنت عرضی کا نمونہ دے سکتی ہے، اور اللہ کی اس دھرتی کو ایسا پکیزہ نظام مہیا کر سکتی ہے کہ یہ کائنات بھی جنت بن جائے اور مرنے کے بعد بھی جنت مل جائے. ان کو یہ نظر آتا ہے کسی دینی مدرسے میں آج تک کبھی کوئی بم استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا؟ کسی دینی مدرسے میں کبھی کوئی راکٹ لانچر، کبھی کوئی اسلحہ کبھی نظر نہیں آئے گا. اور یونیورسٹیاں اسلحہ خانہ بنی ہوتی ہیں، بارود کے ڈھیر ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، بدماش آ کر پڑھا لیتے ہیں، پولیس وہاں جاتے ہوئے ڈرتی ہے. وہ امن کے گہوارے ہو گئے، اور جہاں قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے یہ تخریب کاری کے اڈے ہو گئے، یہ دہشت گردی کا لے کر آ پائے. تو میں عرض کر رہا تھا کچھ نہیں ہے ان کے ہاں جدید تعلیم کیا ہے. اے بی سی کسی کو آ جائے، ماشاءاللہ جی بڑا جدید تعلیم یافتہ ہے. آپ دو باتیں انگلش میں کر لیں کہیں گے واہ ویری گڈ، بہت زبردست، آپ تو بڑے تعلیم یافتہ ہیں. اور اگر ہم کہیں ہم انگلش نہیں بولنا چاہتے، اردو بولنا چاہتے ہیں، آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. حضرت فاروق کی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر انگلش بولنا یہ علمیت کی نشانی ہے، انگلش بولنے والا زبردست عالم ہے، تو پھر یاد رکھو برطانیہ کا خاک روب، برطانیہ کا گٹر صاف کرنے والا ان بڑوں بڑوں سے زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے، پھر اسے بھی عالم مان لو. نہیں سمجھے؟ وہاں جو گٹر صاف کرتے ہیں وہ ان سے اچھی انگلش بولتے ہیں. اگر انگلش بولنا علمیت کی دلیل ہے تو انگلش تو وہاں کے چور بدماش، انگلش تو وہاں کے خاک روب، انگلش تو وہاں کے گٹر صاف کرنے والے ان سے بھی زیادہ اچھے بولتے ہیں، پھر ان کو بھی کہو یہ تو بڑے زبردست عالم ہیں. کسی زبان پر عبور یہ علمیت کی دلیل نہیں ہے. 16-16 سال گزار دیتے ہیں انگلش بھی بولنا نہیں آتی، اور اردو تو لکھنا نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتی. یقین جانے میں نام نہیں لیتا، ایسے ایسے وزیر ہیں، آپ اگر ان سے کہہ دیں، اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، پاکستان میں ایسے وزیر بھی ہیں، اگر ان کو کہہ دو ایک خط صرف 10 سطروں کا اردو میں لکھ دو، وہ نہیں لکھ سکتے. اور وہ ان کے پاس وزارت کون سی ہے؟ تعلیم کی وزارت ہے. یہ کیا تعلیم دیں گے جی، جن کو خود اردو لکھنا نہیں آتی، اردو پڑھنا نہیں آتی، اپنی مادری زبان نہیں آتی. اور یاد رکھو، کل یہ انگریز کا منحوس سایہ ہمارے سروں سے دور ہو جائے انشاءاللہ، کوئی اور قوم آ جائے، وہ آ کر ہم پر اپنی زبان مسلط کر دے، پھر یہ کہیں گے جی ان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ غلام والا سوچ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اپنی مادری زبان کو بھول گئے، ہم اپنے روحانی علمی دینی اثاثے کو فراموش کر گئے، ہم غیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں جی اس دور میں انگلش کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے انگلش کے بغیر. یہ باتیں میں ضروری کہنا چاہتا ہوں. میں گیا ہوں فرانس میں، فرانس برطانیہ کے بالکل قریب ملک ہے، انگلستان اور فرانس میں آدھے پونے گھنٹے کا فاصلہ ہے. آدھے پونے گھنٹے میں آدمی فرانس سے انگلستان میں چلا جاتا ہے جہاں کی یہ بیماری آئی ہوئی انگلش ہے. لیکن آپ پورے فرانس میں گھومیں، کوئی آدمی آپ سے انگلش بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں جا کر انگلش بولے وہ جواب ہی نہیں دیتے، کہتے نہیں ہمارے ساتھ فرینچ زبان میں بات کرو. ان کے سکولوں میں فرینچ زبان پڑھائی جاتی ہے، سائنس فرینچ زبان میں پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹری فرینچ زبان میں پڑھائی جاتی ہے، ڈگریاں فرینچ زبان میں ہیں. ترقی کر رہے ہیں. اگر ترقی اس کا نام ہے ایٹم بم بنانا، ترقی اس کا نام ہے سائنسی ترقی کرنا، وہ انگلش کا نہ ایک لفظ سنتے ہیں نہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں اس شعبے میں. آپ رشیا میں چلے جائیں، کوئی بھی انگلش نہیں جانتا. آپ چائنا میں چلے جائیں، وہاں کے سکولوں میں انگلش نہیں پڑھائی جاتی، وہ اپنی مقامی زبان پڑھتے ہیں، اسی میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اسی میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اسی میں نصاب پڑھایا جاتا ہے، مگر وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ انگلش اور ترقی لازم و ملزوم ہے؟ یہ تو غلامانہ ذہنیت ہے، اور یہی ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے ابھی جب پاکستان میں ہر سال اسمبلی میں بجٹ پیش ہوتا ہے، ہر رکن اسمبلی کو یہ فری ہینڈ ملتا ہے، یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ بجٹ کے عنوان پر تقریر کریں، جو مرضی تقریر کریں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں دو مسئلے اگر حل کر لیے جائیں تو ہمارے اکثر مسائل حل ہو سکتے ہیں. پہلا مسئلہ، پاکستان میں غیر ملکی زبان کا پاکستان سے دیس نکالا. انگریزی زبان غیر ملکی زبان ہے، اسے پاکستان سے نکال دینا چاہیے. جب تک ہم یہ دیس نکالا نہیں دیں گے، یقین جانے یہ غیر ملکی زبان کی وجہ سے ہم پر کالے انگریز باہر سے آ کر مسلط ہوتے رہیں گے. اس میں مفاد ہے ان لوگوں کا. اب ایک بچہ یہاں سکولوں میں پڑھتا ہے، کالجوں میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر ایس پی بننا چاہتا ہے، ڈی سی بننا چاہتا ہے، اے سی بننا چاہتا ہے، یا آج کل نئے نام آگے ہیں ڈی پی او بننا چاہتا ہے، ڈی سی او بننا چاہتا ہے، ڈی ڈی آر بننا چاہتا ہے، ڈی او آر بننا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام آگے ہیں، نئے نئے نام آگے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے انگلش پر عبور حاصل ہو. اب جب وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوتا ہے، ایک بچہ تو سکول کالج کی سند لے کر وہاں بیٹھتا ہے، اور ایک بچہ انگلستان میں سند لے کر آتا ہے، وہاں سے سند لے کر آتا ہے، وہ تو پیدا بھی ادھر ہوا تھا، جوان بھی ادھر ہوا، وہاں اس نے پروان چڑھا، انگلش زبان پہ عبور حاصل کیا، وہاں علوم حاصل کیے، وہاں کی ڈگری لے کر آتا ہے، یہاں کے سکول کالج کا بچہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سے آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم پر وہ قوم مسلط ہو گئی اور ہوتی رہے گی جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، وہی جوان ہوتے ہیں، وہی پروان چڑھتے ہیں، کلمہ آتا نہیں ہے، نماز کو جانتے نہیں ہیں، حیا سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، وہی جوان ہوئے، وہی پیدا ہوئے، وہی پروان چلے اور آ کر ہم پر مسلط ہو گئے. ہمارے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے وہ اعلیٰ عہدوں پہ جا ہی نہیں سکتے. یہ اس میں اہم گڑ ہے. اور اگر آج ہم غیر ملکی زبان کو دیس نکالا دے دیں اور ہم یہ کہیں کہ امتحانات اردو میں ہوں گے، پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اردو میں ہوں گے تو پھر ان امتحانوں میں انگلستان سے پڑھ کر آنے والا کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ان مدرسوں سے اور سکولوں سے فارغ ہونے والے کامیاب ہوں گے. پھر ان کا دور ختم ہو جائے گا, پھر ان کا تسلط ختم ہو جائے گا, پھر وہ جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہوتے ہیں وہ سلسلہ بند ہو جائے گا. وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو انگلش کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. میں ان سے کہا کرتا ہوں فرانس والے تو زندہ ہیں, رشیا والے تو زندہ ہیں, فرانس کے ساتھ دوسرا ملک ہالینڈ ہے, ڈچ قوم ہے انگلش سے شدید نفرت کرتے ہیں, ہالینڈ کے ساتھ اگلا ملک جرمنی ہے وہ جرمن قوم ہے انگلش سے شدید نفرت کرتے ہیں لیکن ترقی بھی حاصل کر رہے, کوئی ان کے راستے میں نہیں بلکہ وہ انگلستان میں سے کے مقابلے میں ترقی میں آگے جا رہے ہیں, ہر میدان میں آگے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کے سکولوں میں کوئی انگلش نہیں ہے, اپنی مقامی زبان اپنی مادری زبان. تو بات ہو رہی تھی نصاب تعلیم پر کہ جی زبردستی آپ انگلش پڑھیں انگلش کے بغیر چارہ نہیں. اول بات تو یہ ہے, یہ ٹھیک ہے, ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے بہت غور و فکر کے بعد انگلش کے کچھ کتابیں نصاب میں شامل کر دی ہیں, ورنہ بخدا نہ ان کی ضرورت تھی نہ ہے نہ ہوگی, نہ ان کی ضرورت کبھی تھی اور نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگی. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم کہیں ہم اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. ان کے سکولوں کالجوں میں ایک زبان سکھائی جاتی ہے اور دینی مدارس میں تین زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, تین زبانیں. اردو پر کامل عبور, جتنی شستہ اردو جتنی صاف اردو اور جتنی ادب کے لحاظ سے بھرپور انداز میں اردو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے میں دورے سے کہتا ہوں اس وقت پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں پڑھائی جاتی. پھر دوسری زبان فارسی, فارسی پر عبور حاصل, تیسری زبان عربی ہے, عربی پر عبور حاصل ہوتے ہیں. یہاں تین زبانیں سکھائی جائیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, یہاں قرآن و سنت پڑھائے جائیں کچھ نہیں ہو رہا, یہاں فقہ پڑھائی جائے کچھ نہیں ہو رہا, یہاں تفسیر پڑھائی جائے کچھ نہیں ہو رہا, یہاں ادب پڑھایا جائے کچھ نہیں ہو رہا, یہاں فلسفہ پڑھایا جائے کچھ نہیں ہو رہا, یہاں منطق پڑھائی جائے کچھ نہیں ہو رہا, وہاں لڑنا سکھایا جائے بڑی تعلیم ہو رہی ہے, بڑی تعلیم ہو رہی ہے, بڑی ترقی ہو رہی ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور جب بھی مجھے دینی مدارس میں طلباء کرام سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں جو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی اپنے آپ کو آپ لوگ احساس سے محرومی کا شکار نہ ہونے دینا. کبھی کسی پینٹ پتلون پہنے ہوئے آدمی کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. بخدا اللہ تعالی نے آپ کو جس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے اور خالق کائنات نے جو وراثت نبوت آپ کا مقدر کی ہے, جس منصب پر آپ کو کھڑا کیا ہے, اس منصب پر کھڑا ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی دنیا دار کو دیکھ کر, کسی پینٹ پتلون والے کو دیکھ کر, کسی ٹین ٹین میں کرنے والے کو دیکھ کر یہ کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو اس کی مثال کیا ہے, میں مثال عرض کرتا ہوں. دیکھ ایک شخص بہت بڑا بڑی حکومت کا بادشاہ ہے اور شرق سے لے کر غرب تک اس کی حکومت ہے, اس کا باپ بھی بادشاہ تھا اس کا دادا بھی بادشاہ تھا. پھر اس آدمی نے بہت بڑا محل بنایا, خوبصورت محل بنا کر اب ایک دن یہ اپنے محل کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے, محل کے اوپر کھڑا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے کتنی بڑی میری حکومت ہے, ادھر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, ادھر غلام کھڑے ہوئے ہیں, ادھر لونڈیاں کھڑی ہوئی ہیں, ادھر خدام کھڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف جناب اس کا حکم چل رہا ہے, سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے خوشبوئیں ہیں, مہک ہے, باغ ہے, باغیچہ ہے, محل ہے. محل کے اوپر جھروکے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور پھر اچانک اس کی نظر پڑی نیچے, اس نے کیا دیکھا کہ محل کا گندا پانی جس نالے سے ہو کر نیچے سے گزر رہا تھا ایک آدمی اس گندے نالے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے, گندے نالے کے اندر غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہے اور جناب کپڑے اس کے غلاظت سے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. یہ وہاں سے اس کو دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد
ٹھنڈا سانس لے کر کہتا ہے کاش میں بھی ایسے مزے لیتا، کاش میں بھی ایسے مزے لیتا جیسے مزے یہ گندے نالے میں ڈبکیاں کھانے والا لے رہا ہے. اب اس آدمی کو یا پاگل کہیں گے، یا پاگل کہیں گے، یا اس آدمی کو نہ شکرا کہیں گے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی، محل دیا، غلام دیے، بادشاہت دی، اور سونے چاندی کے جو ہے وہ برتن دیے ہوئے ہیں، اور پاگل کا حال کیا ہے کہ کہتا ہے کاش میں بھی گندے نالے میں ڈبکیاں کھا رہا. الو کے پچھے چھلان مار، ابھی یہ مزہ مل جائے گا، یہ مزہ تو ایک مہینے میں مل جائے گا، لگا چھلان ابھی سیدھا گٹر میں جائے گا، سارے ہی مزے آ جائیں گے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خالق کائنات ایک شخص کو علوم نبوت عطا کرے، منصب امامت پر کھڑا کرے، اللہ اسے اس منصب پر کھڑا کرے جو نبیوں کا منصب ہے، خالق کائنات اسے منصب امامت پر کھڑا کرے، منصب دعوت پر کھڑا کرے، اور اتنا عظیم منصب اللہ اسے پھر کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. ایسا کہنے والے انسان نے اپنی قدر نہیں جانی، اس نے نہ شکرے پن کا اظہار کیا، اسے احساس ہی نہیں ہے. اور ایسا شخص یا بے وقوف ہو سکتا ہے، یا ایسا شخص نہ قدردان ہے، اس نے قدر شناسی نہیں کی. کہاں مقام وراثت نبوت، کہاں مقام کہ خالق کائنات نے منصب امامت پر اسے کھڑا کیا، اور کہاں الدنیا جیفت و طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتے ہیں، کہاں اس مردار کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میں بھی یہ مردار خور ہوتا. زندگی بھر کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، یہ لش پش کرتی ہوئی گاڑیاں دیکھ کر، یہ کاریں دیکھ کر، یہ بنگلے کوٹھیاں دیکھ کر کبھی نہ سوچنا کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ویسے بات یہ ہے لوگ تو پیسہ لگا کر گاڑیاں خریدتے ہیں نا، پیسہ اپنا لگاتے ہیں، خون پسینے کی کمائی، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو، اہل حق کو یہ مرتبہ دیا ہے نئی گاڑیاں لے کر لوگ دروازہ کھول کر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت تشریف رکھے. بخدا میں اس دفعہ حج پر گیا، وہاں سے میں ریاض گیا، ریاض اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں ایک لفظ بھی غلط نہیں کہوں گا. میں ایئرپورٹ پر اترا، ایک ساتھی گاڑی کرنے لگا، یا میں میری گاڑی پر بیٹھ رہا. میں نے کہا تیری گاڑی کی کیا خصوصیت ہے؟ کہتا ہے دبئی میں اس وقت اس سے زیادہ مہنگی گاڑی کوئی نہیں. پھر وہ مجھے رات کو جانا تھا کسی آگے جگہ پر، 300 کلومیٹر تھا. عصر کے بعد تو میں نے خطاب کیا ریاض میں، اب مجھے عشاء کے بعد خطاب کرنا تھا وہاں 300 کلومیٹر دور دمام میں جانا تھا. میں نے کہا بھائی جلدی کرو، رات کے 11 بجے. اس نے کہا آرام سے سو جائیں مولانا، میں لے جاؤں گا. میں نے کہا بھائی کیسے ہو جائے گا، آپ سو جائیں، مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ عشاء کے وقت وہاں پہنچ رہے ہیں، مگر عشاء میں فرق مقد ہی کیا ہے. جب میں نے اسے بہت کہا، اس نے کہا بیٹھو، 350 کلومیٹر کا سفر تھا، 1.5 گھنٹے میں پورا ہو گیا. وہ 250 سے نیچے آیا ہی نہیں، 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار. اگلے دن آئے، ایک اور دوست آ گیا گوجرے کے رہنے والے، اس نے کہا جی میں نے منت مانی تھی جس دن مولانا اعظم طارق صاحب یہاں ریاض میں آئیں گے میں نئی گاڑی لے کر سب سے پہلے ان کو بٹھاؤں گا، پھر کسی اور کو بٹھاؤں گا، ابھی ابھی میں نئی گاڑی لے کر آیا ہوں، اس کی فرنٹ سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھا، مہربانی کر کے پہلے آپ بیٹھے پھر میں کسی اور کو بٹھاؤں گا. آپ کو تو پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری گاڑیاں آپ کی ہیں، ساری دنیا آپ کی ہے، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں آپ کے، کچھ بن کر دکھاؤ. خدا کی قسم یہ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، پیچھے پیچھے. وہ جو آپ نے سنا نا اپنے بزرگوں کے بارے میں، اب تو آپ تھوڑا سا کام تو کریں. یہ پیچھے گاڑیاں لے کر، چابیاں لے کر، اور جناب تو یاد ہمارے گھر میں تشریف لائے جی. کیوں جی آپ کے گھر میں کیوں آئے؟ ہم آپ کے ملازم ہیں. نہیں جی بس آپ قدم رنجا فرما دیں، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قدم رکھ لیں. بھئی وقت نہیں ہے. نہیں ہمیں بس ایک قدم رکھ دیں. بھئی یار میرے مصروفیت ہے، میں ایک قدم رکھ دیں. آپ بتائیں کبھی کسی نے ڈاکٹر کو کہا کہ ایک قدم ہمارے گھر میں رکھ دیں؟ کبھی کسی نے سائنسدان سے کہا کہ اپنا متبرک قدم رکھ دیں؟ کبھی کسی نے جنرل سے کہا کہ جناب جنرل صاحب ذرا ہمارے گھر میں بھی قدم مبارک فرما دیں؟ جناب ایس ایچ او صاحب، تھانے دار صاحب، ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئیں. کبھی کسی نے کہا؟ بلکہ یہ کرتے ہیں اللہ کرے ساڈے گھر انہوں نے پیر نہ پیر، اللہ کرے ڈاکٹر دا پیر ساڈے گھر، اللہ کرے پولیس دا پیر ساڈے گھر،
نہ پڑھے اور علماء حق پیچھے پیچھے دل یقین جانے کیا آپ کو بتائے, یہ آپ کو بتانے کے لیے کہتا ہوں. مجھے ایسے شوق ہے خوشا پہننے کا, وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا پڑتا جوتی پہننے کے لیے. جس جوتی کو مجھے ہاتھ لگانا پڑے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار جوتی کو ہاتھ لگائے پھر انگلی دھونا پڑتی ہے. اب ساتھیوں کو پتا چل گیا جی خوشا بات پہنتے ہیں. آپ یقین جانے لینے لگی ہوئی ہے خوشا کی, لینے لگی ہوئی ہے. اور اکثر میں دوستوں کو دے دیتا ہوں, کوئی آج نے کہا جی خوشا, میں کہا لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. ابھی رات میں ایک جگہ پر گیا, اس نے کہا جی آپ کے لیے خوشا بلانا ہوں, میں نے کہا بس یار بہت پہلے پڑے ہوئے ہیں, پہلے وہ مجھے پہن لینے دو بعد میں اور لے آنا. اور جب پیار کر خوشا وسا جاتے ہیں اسمبلی میں, اسمبلی میں جب جاتے ہیں نا, یہ ایک فطرت ہے انسان کی. جو دوست ہوگا نا دوست, وہ جب دوست کو ملے گا تو وہ اس کی نظر دوست کے چہرے پر ہوگی. یہ ایک اصول ہے آپ ہمیشہ یاد رکھنا, دوست دوست کو ملے گا تو نظر دوست کے, نظر دوست کے, اور جب دشمن دشمن سے ملے گا تو دشمن کی نظر دشمن کے پاؤں پر ہوگی. مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں جوتا اس لیے خوبصورت پہنتا ہوں کیونکہ دشمن کی سب سے پہلی نظر پاؤں پر جاتی ہے, جب وہ میرے پاؤں کو دیکھے تو اسے پتا چلے کہ مولوی نے زبردست خوشا پہنا ہوا. میں نے بار بار اس کا تجربہ کیا. اب خوشے میرے پاس زبردست ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ یقین کریں. سارے کہیں گے مولانا بڑا زبردست خوشا ہے, میں نے کہا مضبوط بھی بڑا ہے, مضبوط بھی بڑا ہے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا قومی اسمبلی میں, اس وقت بڑا ہنگامہ ہوا, کہنے لگے جی کوئی چیز آپ اسمبلی میں لے کر نہیں جا سکتے, آپ اسمبلی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں لے کر جا سکتے, کوئی ڈنڈا ساتھ لے کر نہیں جا سکتے, آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ کھونڈی لے کر نہیں جا سکتے, آپ اپنے ساتھ کوئی اور چیز نہیں لے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں خطرہ ہے اس بات کا کہ کسی سے لڑ پڑیں گے اسے مار دیں گے. میں نے کہا آپ ہر چیز تو ہم سے لے رہے ہیں لیکن میرے پاس ایسی چیز ہے اگر میں وہ استعمال کروں تو کچھ نہیں بچے گا. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا میری جوتی بڑی مضبوط ہے, میری جوتی خوبصورت بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. یہ باتیں میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, زندگی بھر ان دنیا داروں کو دیکھ کر کبھی احساس محرومی کا شکار ہے, کبھی یہ نہ کہنا کاش ہم بھی ایسے ہوتے. یا کچھ نہیں ہے خدا کی قسم, ٹکا کی ان کی ویلو نہیں ہے. یہ علماء حق کے مقابلہ کیا کر سکتے؟ ابھی جب جمالی آیا نا میرے پاس ووٹ لینے کے لیے, پھر پریس آ گیا, پورا ریڈیو ٹی وی والے اخبارات والے آ گئے, انہوں نے کہا جمالی صاحب آپ مولا اعظم طارق کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. اخبار میں اس نے کہا, ٹی وی میں کہا. کہنے لگا بابا میں تو اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ اسمبلی سے باہر نکلتا تھا تو پوری اس کی حکومت اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی, آگے آگے چلتا تھا. کئی مرتبہ ایسے ہوا, وہ ایک پاگل وزیر داخلہ تھا نصیر اللہ بابر, اس نے کہا جناب آپ اسلام آباد میں اسلحہ نہیں لا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ یہ امن کا شہر ہے, کیوں نہیں لا سکتا؟ جب مجھ پر حملے ہوتے ہیں مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں لا سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی آج قومی اسمبلی سے میں پیدل اپنے ہاسٹل جاؤں گا. اب ہاسٹل وہاں سے 2-3 فرلانگ تھا. اب میں پیدل چل پڑا, ڈی سی اسلام آباد میرے پیچھے, ایس پی اسلام آباد میرے پیچھے, پوری پولیس میرے پیچھے. مجھے کہیں گاڑی پہ بیٹھ جاؤ, میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا, یہ امن کا شہر ہے, میں پیدل جاؤں گا. اور وزیر پیچھے اور آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے پوری گورنمنٹ پیچھے پیچھے آ رہی. جمالی کہتا ہے مجھے اس وقت سے یاد ہے جب یہ اکیلا آگے آگے چلتا تھا پوری گورنمنٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. علماء کی بڑی شان ہے, علماء کا بڑا مقام ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو پہچانیں, شرط یہ ہے آپ اپنے مقام کو پہچانیں, آپ اپنے منصب کو پہچانیں. جو اپنے منصب کو نہیں پہچانتا, جو اپنے منصب اور مقام کو نہیں جانتا, اسے پھر یہی کچھ ہوتا ہے جگہ جگہ اے جی غریب آدمی, اے جی اے جی ہم نے ویسی قرآن کے حافظ, اے جی آپ کے پاس ہے قرآن کا حافظ ہو اور پھر نجاجت دنیا داروں کے سامنے, عالم دین ہو اور نجاجت دنیا داروں کے سامنے. خدا کی قسم ایسے شخص نے دین کی قدر نہیں کی, اس نے اپنی قدر کو پہچانا نہیں. یہ تو تقریر میں تھوڑی سی کر لی ہے میں نے. ابھی میں دینی مدارس پر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا کیا مقام ہے, دینی مدارس نے کیا دیا آپ کو. خدا کی قسم دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر میں مسلمانوں کو کیا دیا. یہ دینی مدارس جو دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ وہ مدرسے ہیں جو ہر دور میں حکمرانوں کی دست و برس سے پاک رہے ہیں اور یہ وہ مدرسے ہیں جو عوام کے تعاون اور چندے سے چلتے ہیں، اپنی خودداری قائم رکھے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے بعض لوگوں کی، بعض تو ماسٹر بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، تعلیمیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں خیر، اور بعض کی کوشش ہوتی ہے یار کوئی سرکاری ملازمت مل جائے نا، یہ دینی مدرسے بھی کاش سرکار اپنی تحویل میں لے لے. جن جن ملکوں میں حکمرانوں نے ان دینی مدرسوں کو اپنی تحویل میں لیا، ان ملکوں میں نتائج کیا نکلے؟ نتائج سب سے پہلے یہ نکلے کہ حق گو لوگ ختم ہو گئے، حکمرانوں کو للکارنے والے لوگ ختم ہو گئے. خدا کی قسم آج سے پہلے پچھلے دور میں جب میں اسمبلی میں تھا، ہم اس وقت پانچ چھ علماء اسمبلی میں تھے، مجھے کئی مرتبہ کئی ممبران اسمبلی نے کہا ہمیں آپ لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر آپ چند لوگ چند مولوی یا اسمبلی میں نہ ہوں ہم اس اسمبلی میں بیٹھ کر شراب پیا کریں، ہمیں روکے کوئی نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ڈر کے مارے ہم کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا ابھی تو پانچ مولوی ہے تم اتنے ڈر رہے ہو، جس دن پچاس ہو گئے تو تمہارے سانس ہی پھولی رہے گی. آج کل جو حال ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سانس خشک ہوئی ہے. جن مدارس عربیہ کو جن جن ملکوں میں حکمرانوں نے تحویل میں لیا، اس وقت تو علماء بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں سکیل وائز تنخواہیں مل رہی ہیں، ہر سال تنخواہ بڑھ رہی ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی گرانٹیں مل رہی ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، حکومت کی طرف سے اعزازیے مل رہے ہیں، اور جناب ٹی اے ڈی اے وصول ہو رہے ہیں، اور آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حق گو لوگ ختم ہو گئے، اور اسلامی تہذیب و ثقافت بھی ختم ہو گئی. آپ کو مسند نبوت پر درس حدیث پڑھانے والا نظر آئے گا، آپ شیخ الحدیث کی زیارت کریں گے تو آنکھیں بند کر لیں گے، حدیث پیغمبر پڑھانے والا ہے، چہرے پہ نہ موچھ ہے نہ داڑھی ہے، پینٹ پتلون پہن کر آیا بیٹھا ہے. کہتا ہے اچھا بھائی میں حدیث پڑھانے آیا ہوں، بخاری شریف کھول لو. جمعہ کا موقع ہوگا، خطبہ دینے کے لیے ایک شخص ممبر پر کھڑا ہوگا، ممبر رسول پر کھڑے ہونے والا شخص پینٹ پتلون پہنے ہوئے ہیں، منہ پر نہ داڑھی ہے نہ موچھ ہے، خطبہ دما دے رہا ہے، نمازیں پڑھا رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ حکمرانوں کے ان اداروں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا نتیجہ ہے. اور یہ مدارس عربیہ، میں کہتا ہوں اگر کوئی چاہے کہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کا کلچر کیا تھا، مسلمانوں کی ثقافت کیا تھی، صحابہ کرام کا رہن سہن کیسا تھا، صحابہ کرام کی شکل صورت کیسی تھی، ان کے لباس کیسے تھے، کسی بھی مدرسے میں لے جاؤ یا ریون کے مرکز میں لے جاؤ، آپ کو صحابہ کی یادیں تازہ ہوتی نظر آ جائیں گی. لے جاؤ کسی مدرسے میں، آپ کو وہی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے، وہی طالب العلم، وہی سنت رسول، وہی سادہ لباس، وہی انداز جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا تھا، آج بھی اسلامی ثقافت کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو ان دینی مدارس نے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ دینی مدارس کی برکت ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ دینی مدارس کی برکت ہے. ابھی رمضان المبارک آئے گا نا، بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں 2 مہینے رہتے ہیں، ابھی سے داڑھی بڑھانا شروع کر دیں گے، 10 مہینے کاٹتے رہیں گے، جس دن عید کا دن آئے گا کٹوا لیں گے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوگا کہیں گے اب شیو نہیں کرنی بھائی، کیوں بھائی؟ رمضان میں مصلی سنانا ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی کٹا جی، اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی، چل پیچھے ہٹ. یہ دینی مدارس کی دی ہوئی تعلیم کا اثر ہے کہ ہماری عوام بھی داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نیت باندھ کر نماز اور تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے. عوام میں غیرت ہے، شعور ہے، کس وجہ سے؟ دینی مدرسوں کی وجہ سے. اور جن ملکوں میں دینی مدارس حکمرانوں کے پاس چلے گئے، عوام بھی ایسی آ گئی، وہ کہتے ہیں جو بھی آئے نماز پڑھا لے، ہمیں کیا، جو گدا گھوڑا آئے آ کر نماز پڑھا دے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو جائے، مسند نبوت پر بیٹھ جائے، کوئی احساس نہیں، احساس ضیاع ہی ختم ہو گیا ہے. یہ دینی مدارس کا احسان ہے کہ اس نے ایسے علماء حق بھی پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جو وقت کے حکمرانوں کے گریبان سے کھیلتے ہیں، جو ان کی نیلیں اونچا کر دیتے ہیں. اور یہ دینی مدارس کا احسان ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ان مدارس نے اسلامی کلچر اور تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو وہ تقریر بھی کر لوں جو میں سوچ کر آیا تھا. بھائی بات یہ ہے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کوئی عنوان دے دیا جاتا نا تو اس عنوان پہ تقریر کرتے 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 کہتے ہاں توحید بلا مزہ نہیں ہوتا، توحید بلا مزہ، خدا کی قسم جس مرضی عنوان پر بلوا لو صحابہ کی بات کیے بغیر مزہ ہمیں بھی نہیں آتا، صحابہ کی بات کیے بغیر مزہ ہمیں بھی نہیں آتا، میں سوچ کر آیا تھا، میں سوچ کر آیا تھا کہ میں عرض کروں گا، دیکھو آج بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، بخاری شریف کے ایک ایک ورقے کو الٹ لو، جو بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی اس وقت تک حدیث نہیں پڑھی جائے گی جب تک صحابی رسول کا نام نہیں آئے گا، بغیر صحابہ کے حدیث حدیث نہیں بنتی، حدیث کیسے بنی کہ صحابی رسول نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک لفظ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آنے والوں کو ایک ایک لفظ بتایا، انہوں نے محفوظ کر لیا، کتابوں میں بند ہو گیا، حضور کی حدیث بن گئی، حضور کی، صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کی، کوئی دنیا میں مثال ایسی نہیں ہے جس طرح صحابہ نے حضور کی احادیث کو جمع کیا محفوظ کیا، دنیا میں مثال ہی نہیں ہے، اور مثال ہو بھی کیسے، صحابہ کرام اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیے تھے، اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے، زور سے بولنا، میں نے تمہارے لیے دینکم، کس چیز کو، کس چیز کو، آدھا ترجمہ کر رہے ہیں، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، آدھا ترجمہ مت کرو، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے لیے، تو دین کس کا ہوا، دین کس کا ہوا، صحابہ کا، دین کس کا ہوا، مخاطب صحابہ ہے نا، دین صحابہ کا ہوا، صحابہ نے دین کو اپنا سمجھا، اور انہوں نے کہا یہ دین ہمارا ہے، لہذا دین کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھنا ہے، یہ دین ہمارا ہے، جس طرح کسی آدمی کو کہا جائے آج یہ گھر میں نے تمہیں دے دیا، پھر وہ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کرتا ہے، آپ کسی کو کہیں کہ آج میں نے تمہیں یہ دولت دے دی، وہ دولت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی کے ساتھیوں میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو صحابہ نے بھی دین کو اپنا سمجھا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا اور دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم ان کا دین، صحابہ کا دین، خلفائے راشدین کا دین، تو دین کس کا ہے، زور سے بولنا، دین کس کا ہے، دین کس کا ہے، صحابہ کا، صحابہ دین والے، دین صحابہ کا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا، تو اب اسلام والے کون ہیں، دین والے کون ہیں، تو اس وقت تک کوئی آدمی دیندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ صحابہ کا حبدار نہیں بنتا، کوئی آدمی دیندار نہیں کہلا سکتا، دین صحابہ کا، اسلام اللہ نے پسند کیا کس کے لیے، صحابہ کے لیے، اب صحابہ کے پیچھے چلو گے مسلمان کہلاؤ گے، صحابہ کے پیچھے چلو گے دیندار کہلاؤ گے، صحابہ کی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، صحابہ کی اتباع اخلاص سے کرو گے خدا کی رضا کے مستحق ٹھہر جاؤ گے، یہ چار باتیں جو میں نے کی ہیں یہ صرف لفظ میرے ہیں ورنہ ترجمہ قرآن کی آیتوں کا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اخلاص سے صحابہ کی اتباع کرو گے تو خدا تم پر بھی راضی، اب میری طرف توجہ کرنا، باتیں آخری ہیں جو میں نے بہت ضروری کہنی ہے، توجہ ہے، دیندار وہ ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، مسلمان وہ ہے جو صحابہ کا تابے دار ہے، مسلمان وہ ہے جو صحابہ کا، جو صحابہ کا تابے دار نہیں وہ مسلمان
نہیں،
جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ دیندار
نہیں،
وہ دیندار
نہیں.
صحابہ کے پیچھے چلیں گے، صحابہ مفلحون ہیں آپ بھی مفلحون ہو جائیں گے، صحابہ مرتدون ہیں آپ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے، صحابہ راشدون ہیں آپ بھی راشدون بن جائیں گے، صحابہ متقون ہیں آپ بھی متقی بن جائیں گے، صحابہ صادقون ہیں آپ بھی سچے بن جائیں گے. جو کچھ بھی بننا ہے صحابہ کے پیچھے لگ کر بننا ہے، صحابہ کے بغیر بن، صحابہ کے بغیر بن. اور اسی کو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، ہدایت یافتہ وہی ہے جو میرے راستے پر ہے اور صحابہ کے، اور صحابہ کے. اب آؤ، یہ تو بات تھی صحابہ سے محبت کی. اب جو شخص صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھو دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، دشمن وہ ہوتا ہے جس کا راستہ اپنے دشمن سے جدا ہوتا ہے. دو دشمن ایک راستے پہ چل، ایک راستے پہ چل، دو دشمن ایک منزل کی طرف بڑھ نہیں سکتے. تو اب تھوڑا سا توجہ کرنا، صحابہ مفلحون ہیں کامیاب ہیں تو دشمن خاسرون ہیں ناکام ہیں، صحابہ ہدایت یافتہ ہیں محتدون ہیں تو دشمن ضالون ہیں گمراہ ہیں، صحابہ متقون ہیں متقی ہیں تو دشمن منافقون ہیں منافق ہیں، صحابہ صادقون ہیں سچے ہیں، دشمن کاذبون ہیں جھوٹے ہیں. یہ بات ہے نا. اب میرے ساتھ آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا جی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اب آپ کہیں صحابہ محتدون، صحابہ ہدایت یافتہ اور دشمن گمراہ، اور دشمن صحابہ ہدایت یافتہ اور دشمن صحابہ سچے اور دشمن صحابہ متقی اور دشمن منافق، اور صحابہ متقی اور دشمن صحابہ فائزون دشمن خاسرون، صحابہ فائزون دشمن خاسرون، اور صحابہ کون صحابہ اولئک ہم خیر البریہ سب سے بہتر، اور دشمن شر البریہ. صحابہ خیر البریہ دشمن شر البریہ، صحابہ حزب اللہ دشمن حزب الشیطان، صحابہ مومنون حقا پکے مومن، اور دشمن پورا پورا معنی کر رہے ہیں بھیا، معنی بھول گئے آپ، پھر معنی کرو. صحابہ ہدایت یافتہ دشمن گمراہ، صحابہ ہدایت یافتہ دشمن، صحابہ کامیاب دشمن، صحابہ متقون دشمن منافقون، صحابہ سچے دشمن، صحابہ خیر البریہ دشمن شر البریہ، صحابہ اللہ کا لشکر دشمن شیطان کا لشکر. صحابہ کون صحابہ؟ صحابہ سے اللہ راضی دشمن سے اللہ، صحابہ سے اللہ راضی دشمن سے اللہ، صحابہ جنتی دشمن، صحابہ جنتی دشمن، صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی، صحابہ پکے مومن دشمن پکے کافر، صحابہ پکے مومن دشمن، صحابہ پکے مومن دشمن. یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا، قرآن کا. بس اس فیصلے کو ایک مرتبہ پھر دہرانا ہے، صحابہ ہدایت یافتہ دشمن گمراہ، صحابہ متقون دشمن منافقون، صحابہ فائزون دشمن خاسرون، صحابہ صادقون دشمن کاذبون، صحابہ حزب اللہ دشمن حزب الشیطان، صحابہ خیر البریہ دشمن شر البریہ، صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا ناراض، صحابہ جلدی دشمن جہنمی، صحابہ پکے مومن دشمن. آخر دعوانا الحمدللہ.